ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين معزز حاضرین محترم عاقف سعید صاحب اور شاہد اسلم صاحب آج لاہور میں نہیں ہیں انہوں نے مجھ سے گزارش کی تھی کہ میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں حاضر ہوں اور اس ذمہ داری کو ادا کروں چنانچہ اسی حکم کے مطابق میں یہاں حاضر ہوں جمعہ میں یہاں جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں قرآن مجید ہی کے ذریعے سے تذکیر کا فریضہ سرانجام دیا جاتا ہے حافظ عاقب سعید صاحب بھی قرآن مجید کے مختلف مقامات کے ذریعے سے آپ کے سامنے تذکیر اور یاد دہانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے آج میں نے بھی سورہ کہف کا ایک رکوع منتخب کیا ہے اور کوشش کروں گا کہ اس رکوع کے حوالے سے کچھ تذکیری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں قرآن مجید میں مختلف اسلوب اختیار کیے گئے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے اس لیے کہ مختلف مزاج کے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں کسی کو کسی بار سے بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کسی کو کسی اسلوب کے ذریعے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس لیے یہاں آپ جب قرآن مجید کو پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہاں پر بہت سے انداز اختیار کیے گئے ہیں بات کو سمجھانے میں اگر کسی کی سمجھ میں ایک انداز سے بات نہیں آ رہی تو کسی دوسرے اسلوب سے وہ بات اس کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ اس کو قبول کر لیتا ہے قرآن مجید کا ایک اسلوب یہ ہے کہ وہ مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھاتا ہے کسی مثال کو پیش کر کے اپنے جو بات سمجھانا مقصود ہے اس سے اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لاتا ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ سعدی شیرازی جو ایک ایرانی شاعر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، انہوں نے بہت سی حکایات کے ذریعے سے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. وہ واقعات چاہے وہ ظہور پذیر ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، اس کو بیان کر کے وہ اپنی بات کو سمجھاتے ہیں، اس سے پھر سبق اخذ کرتے ہیں اور وہ بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں. یعنی یہ اسلوب بھی بات کو پہنچانے کا ایک اچھا ذریعہ ہے. اسی طرح قرآن مجید میں بھی کچھ مثالوں کے ذریعے سے بھی بات سمجھائی گئی ہے. بہت سے مقامات پر یہ اسلوب آپ کو قرآن مجید میں بھی ملے گا، جس سے کہ لوگوں کو بات سمجھائی گئی ہے. سورہ حج کے آخری رکوع کا بھی آغاز اسی طرح ہوتا ہے، وہاں بھی ایک مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھایا گیا ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنو. اور وہ مثال کیا ہے کہ تم جن ہستیوں کو اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو، ان کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ وہ کسی مکھی تک کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. تمہارا مشاہدہ ہے چاہے وہ سب مل کر جو ہے وہ جمع ہو کر بھی اس کے لیے کوشش کریں، وہ ایک مکھی تک کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی ایک بڑی حقیر سی مخلوق ہمارے اعتبار سے، اس کو بھی وہ پیدا کرنے پر قادر نہیں. پیدا کرنا تو دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے سامنے جو تم کھانے رکھتے ہو اس میں سے کوئی چیز اڑا کر لے جائے، تو وہ اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ وہ اس کو اس سے روک سکے. یعنی ان کی بے بسی اور لاچارگی کا یہ عالم ہے، اور تم ان سے بڑی توقعات جو ہے وہ وابستہ کیے ہوئے ہو کہ وہ تمہیں جو ہے یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تمہیں اس نقصان سے بچا سکتے ہیں. تو اس طرح سے بات جو ہے وہ ایک انداز اختیار کیا گیا اور اس سے سمجھائی گئی. یہاں پر بھی دو مثالیں ہیں کہ جو ساتھ ساتھ بیان کی گئی ہیں. ان میں سے ایک مثال ہے کہ جس کو اس رکوع کے اندر بیان کیا گیا ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. یہ سورہ کہف سے آپ واقف ہیں کہ یہ سورہ جو ہے دجالی فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے بہت ہی اہم سورت ہے، بڑی مجرب سورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی اس سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے جمعے کے روز خاص طور پر، تو وہ دجالی فتنے سے محفوظ رہے گا. ساری سورت نہ تلاوت کر سکتا ہو تو ابتدائی آیات اور اس کی آخری آیات اگر تلاوت کر لی جائیں تو وہ بھی کفایت کر سکتی ہیں. دجالی فتنے سے بچنے کے لیے یہ سورت جو ہے اس کے اندر بہت سا سامان موجود ہے، عقلی اور علمی سامان موجود ہے. دجالی فتنہ اور دجالی تہذیب کیا ہے؟ یہ دجل کا لفظ جو ہے یہ ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے، فریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، دھوکہ، فریب. کوئی چیز جو ہے وہ بظاہر کچھ نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت اس کی کچھ اور ہے. یہ دجل اور فریب کہلاتا ہے. اس اعتبار سے اس دنیا کو بھی جو ہے وہ دھوکے کا سامان کہا گیا ہے. وما هذه الحياة الدنيا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی حقیقت ایک پہلو سے کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ دھوکے کا سامان ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بڑا سجا بنا دیا ہے، اس کے اندر بھی بہت سی اٹریکشنز رکھتی ہیں انسان کے لیے. جیسے اسی سورہ کے آغاز میں یہ کہا گیا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، ہم نے جو کچھ بھی اس زمین پر جو ہے وہ بنایا ہے وہ اس کی زینت، اس کو آرائش کر دیا ہے، اس کو بنا سوار دیا ہے، اس کے اندر بڑی دلکشی ہے، اس کے اندر بڑی کشش ہے، تو انسان جو ہے اس کے اندر اس کا دل لگتا ہے. اس اعتبار سے یہ دنیا بھی جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، یعنی انسان اکثر اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، اور اس کے رویے سے بھی یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ گویا کہ وہ ہمیشہ اس دنیا ہی کے اندر رہنے کا پروگرام ہے. حالانکہ وہ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ بھی ہے، روز دیکھتا ہے کہ آج وہ چلا گیا، آج فلاں جو ہے اس کا رخت سفر بن گیا، وہ رخصت ہو گیا، آج اس کا انتقال ہو گیا. لیکن یہ پتہ نہیں انسان کی کمزوری ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جانے والے کچھ اور لوگ ہیں، میری باری ابھی نہیں آنے والی، مجھے تو ابھی بڑی لمبی عمر جو ہے وہ عطا کر رکھی ہے اللہ نے. حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے ہم سب کا مشاہدہ یہی ہے کہ کچھ ایک منٹ کا بھی انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے لمحے اس کے ساتھ کیا بیت جانی ہے. کل ہی کی بات ہے، ہماری فیکٹری میں ایک شخص ملازم تھا، وہ کام کر رہا تھا، ایک دروازہ اس نے لوہے کا تھا، اس کو بند کرنے کے لیے وہ آگے بڑا ہے، اس نے دروازہ بند کیا، نیچے سے ایک وائر گزر رہی تھی بجلی کی، اب وہ اس دروازے کے اس کو سلائیڈ کرنے سے جو ہے وہ چھلی ہے، اور بارش کا بھی اس وقت آغاز ہو گیا تھا، اسی وقت جو ہے وہ اس کو وہ کرنٹ لگا اور ایک لمحے کے اندر اس کی موت واقع ہو گئی. تو اس طرح کے حادثات جو ہے، اب یہ ٹرین کا حادثہ جو ہوا ہے اس کے اندر اب لوگوں کو کیا معلوم تھا، وہ کوئی چھٹیاں منانے کے لیے پروگرام بنا کر گھروں سے نکلے تھے کہ شمالی علاقوں میں جائیں گے، کیونکہ آج کل چھٹیاں تھیں، لوگ جو ہے وہ اس طرح کے پروگرام بناتے ہیں شمالی علاقوں میں جا کر. دل میں پتہ نہیں کیا کیا ارمان ہوتے ہیں انسان کے، اور وہ کس طرح سے گھر سے پلان کر کے نکلتا ہے، اور معلوم نہیں ہوتا کہ اسے جو ہے وہ منزل تک پہنچنا نصیب ہوگا یا نہیں. تو یہ دنیا جو ہے وہ اس اعتبار سے یہ دھوکے کا سامان ہے، اس کو اس کے اس ریئل سینس میں ہمیں جو ہے وہ لینا چاہیے. ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ بڑے لمبے لمبے پلان بناتے ہیں، بڑی لمبی لمبی ہماری جو ہے وہ خواہشات ہوتی ہیں، مکان بھی اس طرح سے بناتے ہیں کہ جیسے ہمیں 200-400 سال جو ہے وہ یہاں پر بسر کرنے ہیں، اس پر جس قدر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اس کو جس طریقے سے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح کاروبار کے اندر بھی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سلسلہ کاروبار کا مستحکم ہو گیا تو اب دوسرے کی فکر ہو جاتی ہے کہ چلیں دوسرے کی طرف چلتے ہیں، ایک اور کاروبار شروع کرتے ہیں. ایک فیکٹری مکمل ہو گئی ہے تو اب دوسری فیکٹری لگنی چاہیے، تیسری لگنی چاہیے. رکتا نہیں ہے انسان، اس رویے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا کوئی یہاں سے جانے کا پروگرام نہیں ہے. حالانکہ اس دنیا کی حقیقت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بیان فرمائی ہے کہ اد دنیا سجن المومن، یہ دنیا جو ہے یہ تو مومن کے لیے قید خانے کی حیثیت ہے، جس میں انسان مجبوراً کچھ وقت جو ہے وہ بسر کرتا ہے، اس کی خواہش نہیں ہوتی وہاں رہنے کی، اس کا تو ہر وقت یہی خیال ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے جلد جو ہے وہ نکال دیا جائے، میں اپنے اصل وطن کے اندر جو ہے وہ پہنچ جاؤں، اصل اپنے گھر پہنچ جاؤں، میرا جو اصل گھر ہے وہاں پہنچ جاؤں. یہ دنیا جو ہے یہ تو قید خانہ ہے، جہاں سے انسان کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنا کام مکمل کر کے جلد از جلد اپنی اصل منزل تک پہنچ جائے، اپنے اصل گھر پہنچ جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے پاس سے آئے ہیں اور اسی کے پاس ہمیں واپس لوٹ جانا ہے. تو اس دنیا کی حقیقت جو ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر اس دنیا کی وقت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ انداز بھی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ اگر مسلمانوں کے امتحان جو ہے اس کے اندر زیادہ شدت پیدا ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے، سونے کا بنا دیتے، ان کے گھروں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتے، لیکن اس سے جو ہے وہ مسلمانوں کی آزمائش زیادہ سخت ہو جاتی. تو یہ دنیا جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ہمیں جو ہے وہ فریب دیتی ہے. اس کے اندر بھی دجل کا یہ پہلو موجود ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے حسن کا جو ہے وہ دیوانہ بن کر اپنے آپ کو پورے کا پورا اس میں انویسٹ کر دیتا ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی جو آسائشیں حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ جو ہے وہ داؤ پر لگا دیتا ہے، جبکہ حقیقت کے اعتبار سے انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس زندگی کی کتنی اہمیت ہے، اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کا کیا ریلیشن شپ ہے اس زندگی کے ساتھ، وہ کتنی طویل زندگی ہے اور یہ کتنی مختصر زندگی ہے. بہرحال انسان جو ہے وہ فریب میں آ جاتا ہے. اسی لیے اس صورت کے بالکل آغاز میں وہ آیت آ گئی کہ انا جعلنا ما على الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. یہ آزمائش ہے، یہ آرائش کے اندر انسان جو ہے وہ گم نہ ہو جائے. حقیقت انجام کیا ہے اس کا؟ وانا لجعلون ما علیہا صعیدا جرزا. حقیقت کے اعتبار سے انجام تو اس دنیا کا یہ ہے کہ اس کو کوٹ کوٹ کر بالکل جو ہے وہ چپٹا کر دیا جائے. یہ وقت آنے والا ہے. تو وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، چورا چورا کر کے یہ زمین بالکل ہموار کر دی جائے. یہ ساری بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑے بڑے یہاں پر سکائی کریپرز جو بنے ہوئے ہیں، سب جو ہے وہ برابر کر دیے جائیں، بالکل جو ہے یہ میدان حشر کی شکل اختیار کر لے گا. کوئی اونچ نہیں ہوگی، کوئی نیچ نہیں ہوگی. اس سے تو یہی بات ہے کہ جو انسان کو سمجھائی گئی ہے اس رکوع میں بھی، کہ ایک شخص ہے کہ جو اس دنیا کے اس فریب میں مبتلا ہے، اور ایک شخص وہ ہے کہ جو حقیقت کی نگاہ رکھتا ہے. اس کی نگاہ جو ہے وہ حقیقت بھی ہے، حقیقت اس کے سامنے ہے. اب ان دونوں کا ایک مکالمہ ہے جو یہاں پر سامنے لایا گیا ہے. اس کے ذریعے سے بات سمجھائی گئی ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کو اپنے سامنے رکھو. فرمایا گیا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اے نبی ان کے سامنے بیان کیجئے دو آدمیوں کا قصہ، دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے. ان دو میں سے وَجَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بالنخل وجعلنا بينهما زرعا. ان میں سے ایک آدمی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے جو ہے وہ دو باغ عطا کیے تھے، جنتین. اور وہ باغ کس چیز کے تھے؟ انگوروں کے باغ تھے. وحففناهما بالنخل، اور ان باغوں کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ اس کو چاروں طرف سے کھجور کے درختوں سے جو ہے وہ کور کیا ہوا تھا، یعنی اس کے چاروں طرف جو ہے وہ کھجور کے درخت تھے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان باغوں کے درمیان جو ہے وہ کھیتی بھی، اس کا بھی انتظام موجود تھا. کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا. وہ دونوں باغ جو ہے وہ بڑے بھرپور پھل دیتے تھے، ہر سال جو ہے وہ پھل آ رہا ہے اور بڑا بھرپور پھل آ رہا ہے. کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، یعنی پورا پھل جو ہے وہ بھرپور فصل ہو رہی ہے، بھرپور جو ہے وہ انگوروں کی فصل بھی ہو رہی ہے، اور جو اس کے اندر درمیان میں کھیتی لگ رہی ہے، گندم لگ رہی ہے، جو بھی اس میں بیجا جا رہا ہے بڑا بھرپور آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور اس کے درمیان سے ایک نہر بھی ہم نے جاری کر دی. اندازہ کیجئے وہ کتنا جو ہے وہ حسین منظر ہوگا کہ ایک باغ ہے، اس باغ کے اندر کھیتی بھی ہے، اس کے اندر نہر بھی جاری ہے، اور اس باغ کو جو ہے وہ چاروں طرف سے کھجور کے تنوں نے گھیرا ہوا ہے. اس سے زیادہ ایک عرب کا تصور کیجئے، صحرائی شخص کا تصور کیجئے کہ اس کے لیے اس سے زیادہ خوبصورت منظر اور کیا ہو سکتا ہے. وَكَانَ لَهُ سمر، اور اس کو بھرپور اس کا جو ہے وہ پھل مل رہا تھا. اب یہ دونوں جو ہے وہ ایک درویش آدمی ہے اور ایک یہ شخص ہے، اس کو آپ بڑا جاگیردار کہہ لیں. اب یہ جو سارا باغ ہے اس کو آپ بڑا باغ کہہ سکتے ہیں کہ مربوں کے اندر پھیلا ہوا ایک باغ، اس کی یہ کیفیت ہے اور اس کا ایک شخص مالک ہے. جیسے آج کے دور میں کوئی ایک بڑا جاگیردار ہو، میلوں کے اندر جو ہے یہ باغات ہوتے ہیں، پھیلے ہوتے ہیں، میلوں کے اندر جا کر وہ پھل بھی اور سب کچھ جو ہے وہاں پر یہ ساری سہولتیں پیدا کی ہوئی ہیں آج کے لوگوں نے. تو ایک بڑا جاگیردار ہے اور ایک اس کے پاس درویش آتا ہے، وہ اس کا دوست ہے جو نگاہ حقیقت بھی رکھتا ہے. اب ان دونوں کا مکالمہ ہے کہ جو آپس میں ہو رہا ہے، وہ آپس میں ملتے ہیں کسی جگہ، وہ باغ کے ساتھ ہی کوئی ڈیرہ بھی بنا ہوتا ہے، اس ڈیرے پر جو ہے وہ سمجھیں کہ وہ چودھری بیٹھا ہے اور اس کے پاس اس کا دوست اس کو ملنے کے لیے وہ آ جاتا ہے. اب وہاں پر جو ہے وہ چودھری کا ذہن اب سامنے لایا جا رہا ہے. وہ چودھری جو ہے یہ بات کہتا ہے، فقال للصاحبه وهو يحاوره، اور وہ اپنے اس درویش دوست سے یہ کہتا ہے، انا اکثر منك مالا وعزت نفرا. گفتگو ہو رہی ہوگی آپس کے اندر، وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوگا اس کا درویش دوست کہ دیکھو یہ دنیا جو ہے یہ فانی شے ہے، اس پر زیادہ تمہیں تکیہ نہیں کرنا چاہیے. اب وہ اس کا جواب ہے جو وہ دے رہا ہے کہ انا اکثر من کا مالم و عزت و نفرا، تو مجھے کیا اس طرح کی باتیں جو ہے وہ سنا رہے ہو، دیکھتے نہیں ہو تم میری نفری کتنی ہے، میرے پاس مال کتنا ہے، میری جائیداد کتنی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے تم، کتنا وسیع باغ ہے میرے پاس اور کتنی اس کی مسلسل فصل میرے پاس آ رہی ہے. یہ اس کا ذہن ہے، انا اکثر من کا مالم و عز و نفرا، میری نفری جو ہے وہ بڑی مضبوط نفری ہے میرے پاس، یہ اولاد بھی ہو سکتی ہے، اس کے اور جو زمین پر کام کرنے والے جیسے ہوتے ہیں مزارے، ان کی تعداد ہو سکتا ہے کہ وہ سینکڑوں میں ہو، اس کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہو، دیکھتے نہیں میرے پاس کتنے لوگ ہیں کہ جو میرے تحت کام کر رہے ہیں اور میرے پاس کتنا مال ہے، میرا بینک بیلنس دیکھو تم کتنا ہے، اور یہ دیکھو کتنا وسیع اور عریض باغ ہے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، اور وہ ڈیرے سے اٹھ کر اب جو ہے وہ باغ کے اندر گویا کہ وہ جا رہے ہیں، اور وہاں پر وہ تبصرہ کر رہا ہے اللہ تعالی کہ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، وہ اس باغ میں داخل ہوتے ہیں حالانکہ وہ شخص ہے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے یہ بات کہتے ہوئے، یعنی وہ بالکل حجاب میں آیا ہوا ہے، حقیقت سے بہت دور ہو گیا ہے. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، وہ جاگیردار جو ہے وہ ابھی اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے وہ جو کچھ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے اس میں کوئی جو ہے وہ کبھی کوئی ختم ہونے کا معاملہ بھی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ کبھی فنا ہونے والی شے نہیں ہے، یہ جو باغ ہیں سالہ سال سے جو ہے یہ مجھے اس طریقے سے رزق فراہم کر رہے ہیں، ان کا پھل آ رہا ہے، مجھے نہیں توقع کہ یہ کبھی تباہ بھی ہو سکتے ہیں. اس کے دوست نے کہا ہوگا درویش نے کہ یار خیال کرو تم، اللہ کی طرف کو توجہ کرو، یہ کسی وقت بھی جو ہے وہ آنی جانی شے ہے، یہ مال جو ہے یہ کسی وقت بھی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو سکتے ہیں. یعنی اس کی گفتگو کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر سامنے نہیں لا رہے، بلکہ اس کا جواب جو ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا درویش اس سے کیا بات کر رہا ہے، اس کو کیا سمجھا رہا ہے. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا نہیں خیال کہ یہ کبھی جو ہے اس کے اوپر کوئی آفت آ سکتی ہے، کوئی تباہ برباد بھی ہو سکتے ہیں. وما اظن الساعه قائمه, اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ یہ قیامت قیامت کا معاملہ بھی جو تم مجھے ایسے ہی ڈرا رہے ہو, یہ بھی نہیں قائم ہونے والی, اس کا بھی کس نے دیکھا ہے وہ قیامت کا معاملہ. جیسے ایک ذہن ہوتا ہے انسان کا, جو ایک لبرل ذہن جو آج کا ہے, سیکولر ذہن جس کو ہم کہتے ہیں, جس کا کہ آج ہم پر دباؤ ہے, شدید دباؤ ہے. اس وقت جو نیو ورلڈ آرڈر ہے, اس کا جو پریشر ہے وہ یہی ہے کہ سب لوگ جو ہے ان کو سیکولر بنا دیا جائے, ان کے دماغوں سے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ہے اس کو نکال دیا جائے, ان کی سوچ جو ہے وہ خالص مادہ پرستانہ سوچ بنا دی جائے. یہ بڑا شدید پریشر ہے ہم پر, اور بدقسمتی سے اس وقت ہماری حکومت بھی جو ہے وہ اسی کاز کو پروموٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے. جو وہ نیو ورلڈ آرڈر کے مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کے اندر اس وقت موجودہ حکومت بھی پورے زور شور کے ساتھ جو ہے وہ مصروف عمل ہے. تو یہ ذہن ہے کہ جو یہاں پر سامنے لایا گیا, اس کا کہنا ہے کہ وما اظن الساعۃ قائمۃ, مجھے نہیں خیال کہ یہ قیامت قیامت ہوگی. یار جو دنیا کا دھندا ہے اس کو ہمیں کرنا چاہیے, جو ہوگی قیامت دیکھا جائے گا. یہ فکر ہے کہ جو آج بھی پیدا ہو رہا ہے, کہ ساری دلچسپی جو ہے وہ انسان کی دنیا بنانے, دنیا کمانے کے اوپر جو ہے وہ لگ جائے, سارا ریفرنس جو ہے یہ دنیا بن جائے. آج بھی جو ہے وہ ساری جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے ہماری حکومت کی طرف سے, پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ یہ خزانے بھر گئے ہیں اور ہم جو ہے وہ ترقی کی دوڑ میں بہت آگے نکل گئے ہیں, اور ہم نے ابھی یہ ٹارگیٹ اچیو کرنے ہیں, ابھی وہ ٹارگیٹ اچیو کرنے ہیں, اور دنیا بھر کو ہم یقین دلاتے پھر رہے ہیں کہ سرمایہ جو ہے وہ اس ملک کے اندر آنا چاہیے اور یہاں کا جو ہے وہ لوگوں کا سٹیٹس اونچا ہونا چاہیے. کوئی ریفرنس جو ہے وہ آخرت کا, کوئی ریفرنس دین کا, کوئی ریفرنس جو ہے وہ اس قریانی اور فحاشی کا جو ہے وہ نہیں آتا, کہ یہ بھی کوئی برائی ہے کہ جو ہمارے اس ملک کے اندر جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہی ہے, اس کی طرف بھی کوئی توجہ ہونی چاہیے. کچھ نہیں, وہ تو بالکل ان لائن جو ہے وہ ہم آ گئے ہیں ان کے, اور اسی مقاصد کو پروموٹ کرنے کے اندر جو ہے وہ ہم لگے ہوئے ہیں. تو وما اظن الساعۃ قائمۃ ولا رددت الی ربی لاجدن خیرا منہا منقلبا. اس نے پھر اس کو بتایا ہوگا کہ خدا کا خوف کرو, مرنا بھی ہے تمہیں, قیامت بھی قائم ہونے والی ہے, جزا و سزا بھی ہوگی, وہاں جا کے حساب کتاب دینا پڑے گا. تو اس کا بھی جواب دیکھیے وہ کیا خوبصورت جواب دے رہا ہے, وہ کہ وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. چلو اگر تم جو کہہ رہے ہو کہ قیامت قیامت ہوگی, تو اگر ایسا ہو گیا بالفرض, وہ بالفرض کے درجے میں کہہ رہا ہے بات, اس کو منہ اس کا بند کرنے کے لیے کہہ لیں, اپنی دوستی کا کوئی لحاظ کرنے کے لیے کہہ لیں, کہ اس کو کہہ رہا ہے کہ چلو بالفرض اگر ایسا ہو گیا, قیامت قائم بھی ہو گئی جیسے کہ تم کہہ رہے ہو, تو مجھے وہاں بھی جو ہے وہ تم سے بہتر سٹیٹس ملے گا. یہاں جو مجھے سٹیٹس ملا ہوا ہے, یہاں جو مال مجھے اللہ نے دیا ہے, تو میرے اندر کوئی صلاحیت ہے تو یہ مجھے ملا ہے نا, ایسی تو نہیں مل گیا ہے. تم جس طرح یہاں پر جو ہے وہ فقیری کی زندگی بسر کر رہے ہو, جس طرح یہاں پر جو ہے وہ تم لاچار اور لاوارث پھر رہے ہو, تمہارا معاملہ وہاں بھی ایسا ہی ہوگا. یہ سوچ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہاں پر جو کچھ بھی میں نے حاصل کیا ہے یہ اپنے قوت بازو سے حاصل کیا ہے, حالانکہ یہ بھی بہت بڑی انسان کی سوچ کی غلطی ہے کہ یہ جو تقسیم دولت کا نظام ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بنایا ہے, اس میں جو اونچ نیچ کا معاملہ رکھا ہے, یہ دونوں آزمائش کے لیے ہے. اس کے لیے کوئی کرائیٹیریا اس طرح کا نہیں ہے, اور اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جو ہیں اس سارے نظام کو چلانے کے لیے اونچ نیچ پیدا کرنا ضروری ہے اس میں,
ورنہ یہ نظام چل نہیں سکتا. لیکن ہمارے دین نے اس اونچ نیچ کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے فرق کو جو ہے وہ کم سے کم رکھا ہے. اس میں اونچ نیچ تو رہے گی, لیکن یہ کہ اس اونچ نیچ کے اندر جو فرق بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے, یہ اصل میں غلطی ہے, جو اس نظام کی بہت بڑی غلطی ہے, جس کے اندر ایک شخص کے پاس اتنی دولت جمع ہو جاتی ہے کہ جس کا اس کو کوئی حساب کتاب نہیں, شمار نہیں, اور ایک طبقہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ جو بیچارہ فاقے کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے, بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ فاقہ کشی کی وجہ سے خود کشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہ فرق و تفاوت جو ہے, یہ اسلام کسی طرح بھی اس کو پسند نہیں کرتا, اور اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں, اس لیے کہ وہ امیروں سے لے کر غریبوں کو دینے کا اس کے اندر ایک مکمل سسٹم موجود ہے, جس کے ذریعے سے وہ ایک بیلنس جو ہے وہ توازن معاشرے کے اندر قائم رہتا ہے. لیکن یہ کہ بالکل برابر کرنا جو ہے, یہ نہ اللہ کے پیش نظر ہے, اور نہ جو ہے یہ اسلام کے اندر اس کی جو ہے وہ کوئی ترغیب اور تشویق ہے, یا اس کے لیے کوئی اس کے لیے ہدایات دی گئی ہیں. تو یہ وہ جاگیردار شخص کہہ رہا ہے اپنے اس دوست کو کہ وَلَا اِرُدِتُ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا, اگر بالفرض لوٹانا ہو ہی گیا تو میں وہاں بھی جو ہے وہ مجھے بہت بہتر سٹیٹس جو ہے وہ ملے گا. جو سٹیٹس اللہ نے مجھے اس دنیا میں دیا ہے تو میرے اندر کوئی بات تھی تو دیا ہے. تم جو ہے وہ جس طرح یہاں دھکے کھا رہے ہو, وہاں بھی اسی طرح دھکے کھاؤ گے. یہ اصل میں وہ قارونی ذہن ہے. قارون کا معاملہ بھی یہی تھا, تو اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے, یہ میں نے اپنے قوت بازو اور اپنے علم کی بنیاد پر حاصل کیا ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو یہاں پر جاگیردار کا ذہن سامنے لایا جا رہا ہے, یہ وہی مادہ پرستانہ ذہن ہے, جس کے اندر جو ہے وہ سارا جو توکل ہے وہ اسباب اور وسائل پر ہے. اور یہی اصل میں دجالی تہذیب ہے. دجالی تہذیب کا بھی جو سارے کا سارا فوکس ہے وہ اسی چیز کو بناتی ہے کہ یہ دنیا ہے جو اصل, اس پر جو ہے ساری توجہ کرنی چاہیے, اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش ہونی چاہیے. وہ دوسرا پہلو بالکل جو ہے وہ ایک آنکھ, جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ دجال جو ہے اس کی ایک آنکھ ہوگی, اور وہ آنکھ جو ہے وہ وہی یہ مادہ پرستانہ آنکھ ہے. دوسری آنکھ جو ہے اس کی گویا کہ بند ہوگی, وہ جو حقیقت دی نگاہ حقیقت دی ہے وہ بند ہوگی, وہ ہوگی نہیں. اسی لیے جو ہے وہ سارے انسانوں کو چاہے گا کہ وہ بھی اسی رنگ میں رنگے جائیں. اس کے جواب میں اب جو ہے وہ کچھ باتیں جو اس کا درویش دوست ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے. قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا. اب وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اس سے باتیں کرتے ہوئے اس کو اب کہہ رہا ہے کہ کیا تم کفر کا رویہ اختیار کر رہے ہو اس ہستی سے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے, اور پھر تمہیں نطفے سے پیدا کیا ہے, پھر تمہیں بنا سوار کر جو ہے یہ اچھا بلا ایک مرد بنا دیا ہے, اس کا انکار کر رہے ہو, اس کا کفر کر رہے ہو. یعنی یہ ساری جو اس کی سوچ تھی یہ کافرانہ سوچ تھی, جس کو وہ یہاں پر کافرانہ سوچ بتا رہا ہے. حالانکہ وہ اللہ کا اس طرح سے انکار کرنے والا نہیں ہوگا, اور آگے اس کا وہ کال بھی آ گیا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے ساتھ, کاش اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. تو اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو تو مانتا تھا, لیکن اس کی سوچ کافرانہ تھی, وہ مادہ پرستانہ سوچ تھی, جس کو کہ وہ شخص کافرانہ بتا رہا ہے. اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا, کیا اس ہستی کا تم انکار کر رہے ہو کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی سے پھر نطفے کی شکل دی ہے، نطفے سے تمہیں پھر ایک بھلا چنگا انسان بنا کر پیدا کر دیا ہے، تمہاری جو ہے وہ نقشہ کشی کی ہے، کس طریقے سے تمہیں جو ہے وہ پال پوس کر کس سٹیج پر لایا ہے، اس ہستی کا تم انکار کر رہے ہو، تمہارا یہ ذہن، تمہاری یہ سوچ، تمہاری یہ فکر جو ہے یہ کافرانہ فکر ہے، کافرانہ سوچ ہے، اور یہی سوچ ہے کہ جو آج ہم پر بھی مسلط کی جا رہی ہے، ہمارے سارے میڈیاز جو ہیں وہ اسی کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے وہ کھلی چھٹی دے دی گئی ہے، تو وہ اس سوچ کو جو ہے یہاں پر پوری طرح سے راسخ کر دیں، بدقسمتی سے کوئی قوت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کا ہاتھ روک سکے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے لیے فکر کیا جائے کہ کس طریقے سے یہ ہماری آئندہ نسلوں کو جو ہے وہ بالکل کافرانہ سوچ کا حامل بنا دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا لکنہ واللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میں تو اس خالق کا جو ہے وہ کفر کرنے کے لیے تیار نہیں، میرا تو اللہ ہی رب ہے، وہی میرا اصل مالک ہے، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ یہاں دیکھا جائے تو اس شخص نے بھی کسی مورتی کا ذکر نہیں کیا، کسی دیوی دیوتا کا ذکر نہیں کیا، جس کے جواب میں یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اصل میں یہ شرک جو معاملہ ہے، یہ صرف مورتیوں کی پوجا سے نہیں ہوتا، نہ دیوی دیوتاؤں کی پرستش سے وجود میں آتا ہے، اس کی قسمیں بے شمار ہیں، اور یہاں پر وہ بڑی تفصیل کے ساتھ محترم بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کئی مرتبہ ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ مادہ پرستانہ شرک ہے، مادے کو اور اسباب اور وسائل پر انسان کا پورا اعتماد اور بھروسہ جو ہے وہ ہو جائے اور اللہ جو ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، جو امیدیں اور جو توقعات اللہ سے وابستہ کرنی چاہیے انسان کو، وہ ساری کی ساری امیدیں اور توقعات جو ہیں اس مادے کے اوپر انسان جو ہے وہ منعقد ہو جائے یا مادے سے وہ کرنے لگ جائے، یہی شرک ہے، مادہ پرستانہ شرک، کہ مادے کو اللہ کے مقابلے میں لے آیا جائے، تو اسی کی طرف جو ہے وہ یہاں اشارہ کر رہا ہے کہ میں تو اس کے لیے تیار نہیں ہوں، لکنہ واللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، میرا رب تو وہی اللہ ہے، میرا تو سارا توکل اور سارا بھروسہ اور ساری امیدیں اور ساری توقعات مجھے اسی سے ہیں، میں کسی اور کو اس میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وبلدا، اب وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا بدبخت انسان، تمہاری سوچ کے اندر یہ تبدیلی جو ہے وہ بہت بری ہے، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے تو تم یہ کہتے اس کو دیکھ کر کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ ہی کے چاہنے سے ہوا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ ہی کی مرضی اور اللہ ہی کی رحمت اور اللہ ہی کی برکت سے یہ سب کچھ ہوا ہے، حقیقت تو یہ تھی، لیکن یہ کہ تم پردے میں آ گئے، تم حجاب میں آ گئے، تم نے جو ہے وہ اپنی نفری کی طرف اشارہ کر دیا کہ میرے پاس تو یہ نفری ہے جس کی ساری محنت کے ذریعے سے یہ پھل جو ہے یہ درختوں پر لگا ہے اور یہ فصل جو ہے یہ تیار ہوئی ہے، عز و نفرا، میں جو ہے وہ نفری کی وجہ سے یہ سارا کمال جو ہے وہ ہو رہا ہے، اللہ سے تم محجوب ہو گئے، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا كلا منك مالا وولدا. جب تم نے یہ دیکھا کہ میں تم سے مال میں بھی اور اولاد میں بھی کم ہوں تو تمہارے دماغ میں یہ بات کیوں نہ آئی کہ یہ سب کچھ تمہیں عطا کیا ہے یہ اللہ نے عطا کیا ہے, اس کا فضل ہے, اس کی مشیت کے ذریعے سے تمہیں یہ ملا ہے, اور یہ سب کچھ جو ہے یہ بھی آزمائش کے لیے ہے, اس کے اندر بھی دوسروں کا حق اللہ نے رکھ دیا ہے اور ٹیسٹ یہ ہو رہا ہے کہ تم ان کا حق جو مستحق لوگ ہیں اس تک پہنچاتے ہو کہ نہیں پہنچاتے. یہ سوچ ہونی چاہیے, ہمارا دین یہ سوچ دیتا ہے کہ جسے بھی اللہ تعالیٰ نے زیادہ خوشحالی عطا کی ہے اس دنیا میں اس کو ضرورت سے زیادہ عطا کیا ہے تو وہ جو کچھ بھی ضرورت سے زائد ہے وہ اس کا نہیں ہے, وہ دوسروں کا حق ہے کہ جو اس کے مال میں شامل کر دیا گیا ہے, اور مطلوب یہ ہے, مقصود یہ ہے کہ یہ اس کو خوش دلی کے ساتھ ان کے وارثین کے حوالے کرتا ہے یا نہیں کرتا, ٹیسٹ یہ ہو رہا ہے. تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالی کا فضل ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایک چیز کے اندر خلل واقع ہو جائے تو یہ سارا جو باغ جو تمہیں جوبن پر نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا جو ہے فنا ہو سکتا ہے, جس کا حوالہ وہ آگے دیتا ہے. فاسا ربی ان یوتیانی خیرم من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا. تم یہ جو کفر کر رہے ہو تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالی تم سے یہ سب کچھ چھین لے, تمہارے اس باغ کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالی کوئی آسمان سے کوئی آگ برسا دے, آگ کا بگولا بھیج دے جس سے کہ یہ بالکل چٹیل میدان کی طرح جو ہے وہ برباد ہو کر رہ جائے. یہ کیا مشکل ہے اللہ کے لیے, بجلی جو ہے وہ گر جائے اس کے اوپر تو وہ جلا کر خاک کر دے گی اس بات, کوئی اور آگ کا بگولا جو ہے وہ باد سرسر اللہ تعالیٰ بھیج سکتا ہے جس سے کہ کھڑی فصلیں جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہیں, یالہ باری ہو جاتی ہے, اس سے ساری تباہ و برباد ہو جاتی ہیں فصلیں. انسان خود اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ اس کے اختیار میں کیا ہے. او یصبح ماؤہا غوراً فلن تستطیع لہ طلبا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ جو نہر چل رہی ہے تمہارے باغوں کے درمیان اس نہر کا پانی جو ہے وہ نیچے کھینچ لے, اس کا لیول جو ہے وہ لو ہو جائے, کہاں سے پانی لاؤ گے تم اور کس طرح سے تمہاری کھیتیاں جو ہیں وہ ان کو سینچا جائے گا. اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں, یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کے اس سسٹم کے صحیح طور پر چلنے کے نتیجے میں تمہیں چیزیں حاصل ہو رہی ہیں. بر وقت بارش ہو رہی ہے, زمین جو ہے اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں یہ اللہ کے حکم کے تحت اس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ جو کھیتی کو پھل فراہم کر رہی ہے. یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے, لیکن یہ کہ ہماری نظر جو ہے وہ ہر روز اس کو دیکھتی ہے اس لیے اس کے اندر ہمیں کوئی اچمبا نظر نہیں آتا, ورنہ یہ مٹی, اس مٹی کے اندر کہاں وہ مٹھاس موجود ہے کہ جو آم کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہے, وہ کہاں خوشبو ہے اس کے اندر. کیسے بھی تجزیہ کر لیں مٹی کا, اس کے اندر آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. کتنا ہی بڑا آپ لیبورٹری کے اندر لے جا کر اس مٹی کو تجزیہ کر لیں, اس میں سے آپ یہ چیزیں نکال نہیں سکتے. کہاں ہے وہ خوشبو, وہ رنگ, خوبصورت کلر جو پھلوں کو عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ, پھولوں کو جو خوبصورت کلر عطا کرتا ہے, اس کو خوشبو عطا کرتا ہے, یہ مٹی کے اندر کدھر ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ذریعہ بنا دیا ہے کہ تم یہ بیج ڈالو گے تو اس کے نتیجے میں یہ درخت جو ہے اس میں سے برآمد ہو جائے گا اور اس درخت کے اندر جو ہے وہ یہ پھل آنا شروع ہو جائے گا. انسان اگر غور کرے, اسی بات پر غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل ہو سکتی ہے کہ اس بیج کے اندر کیا ہے. وہ چھوٹا سا ایک بیج جو ہے اس کے اندر یہ صلاحیت کون پیدا کرتا ہے؟ اس کے اندر سے وہ پتیاں نکلتی ہیں, پھر وہ نشو نما پاتی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر نشو نما کا یہ پہلو جو ہے وہ قابل غور ہے, کس طریقے سے درخت بڑھتا ہے اور پھر ایک سٹیج پر پہنچ کر اس کو پھل لگتا ہے, اور پھل کے اندر وہ سارے ذائقے, اس کے اندر خوشبو, اس کے اندر رنگ, یہ کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے؟ انسان اگر اس پر غور کرے تو کوئی اس کی توجیہ نظر نہیں آتی, سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنا رکھا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اگر یہ پانی تمہارا زمین میں اتر جائے تو کون سی ہستی ہے کہ جو تمہیں یہ پانی دوبارہ فراہم کر سکتی ہے؟ فلن تستطیع لہ طلبا, تم اس پر قادر نہیں رہو گے کہ وہ اس کو دوبارہ حاصل کر سکو اس پانی کو. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُكَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا. اور ایسا ہی ہوا, اس درویش کی کوئی کڑوی کسیلی باتیں اس نے کی ہوں گی اس درویش کے ساتھ, اس کے دل سے بھی وہ آہ نکل گئی جو یہاں پر الفاظ کا جامہ پہنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو, کہ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. تو واقعی ایسا ہو گیا کہ اس ساری کھیتی کو جو بالکل تیار کھڑی تھی, کوئی باد سرسر کا جھونکا آیا, کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت آئی اور وہ اس ساری کھیتی کو برباد کر گئی اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا. اب وہ ظاہر ہے کہ کر تو کچھ نہیں سکتا انسان, اس طرح کی سماوی جو آفتیں ہوتی ہیں, آسمانی آفتیں جو آتی ہے تو انسان اس پر بے بس ہو جاتا ہے, اس طرح کی کوئی آفت جو ہے وہ اس پر آئی ہے تو اس کو جو ہے اس نے بالکل چٹیل میدان کی طرح صاف کر دیا, اس سارے انگور کی بیلیں جو ہے وہ بالکل ختم ہو کر رہ گئیں, اور وہ علامہ انفق فیہا, جو کچھ بھی اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس کے بیج وغیرہ پر, اس پر بھی وہ سب کچھ بھی ختم ہو گیا اور وہ ہاتھ ملتا جو ہے وہ رہ گیا. وہی خاویتن علی عروشہا, اور وہ ساری جو بیلیں تھیں وہ اپنے ہی کٹیوں کے اوپر الٹی پڑی ہوئی تھی. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. اب یہ ہے, اس نے اس کی آنکھ کھلی ہے, اس حادثے کو دیکھ کر آنکھ کھلی ہے, اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. حالانکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پوری گفتگو کے اندر کسی دیوی دیوتا کا, کسی مورتی کا کوئی ذکر نہیں, ذکر یہی ہے کہ اس نے اسباب و وسائل ہی پر تکیہ کیا ہوا تھا, اسی کو وہ اپنی ساری آمدنی کا ذریعہ سمجھ رہا تھا. اب جب وہ ایک دم وہ پردہ ہٹا ہے کہ وہ سارے اسباب و وسائل جو ہیں ایک دم سے جو ہے اس کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں, اب جو ہے وہ یہ کہنے پر مجبور ہوا ہے کہ اے کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو. یعنی یہ کہ یہ اسباب و وسائل پر تکیہ کرنا, اس پر بھروسہ کرنا, یہ بھی شرک ہے. یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز پر انسان بھروسہ کرے, اس کو اپنے نفع نقصان کا ذریعہ سمجھے, یہی اصل میں شرک ہے. صرف مزاروں پر جا کر کسی بزرگ کے بارے میں یہ تاثر قائم کر لینا وہ بھی شرک ہے, لیکن یہ کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر جیسے علامہ اقبال نے وطن پرستی کو بھی شرک قرار دیا ہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تازہ خداؤں میں وطن جو ہے وہ بھی ایک معبود کی حیثیت اختیار کر گیا ہے, اس کے سامنے بھی لوگ جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر جھنڈے کے سامنے کھڑا ہوتے ہیں اور قومی ترانہ بجتا ہے تو اس کے احترام میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی وطن جو ہے یہ بھی ایک معبود کی شکل اختیار کر گیا. تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, بڑا خدا اللہ جو ہے وہ تو ایک طرف ہو گیا, اب وطن کی جے ہو رہی ہے. تو اسی طریقے سے یہ اسباب اور وسائل جو ہیں اس پر بھی انسان تکیہ کرتا ہے, اور یہی وہ پہلو ہے کہ جو آج جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے, ہماری سوچ بدلی جا رہی ہے, ہماری سوچ کے اندر جو وہ ایمان اور یقین کا پہلو ہے اس کو کمزور کیا جا رہا ہے، اس پر ضربیں لگائی جا رہی ہیں. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور کوئی بھی اللہ کے سوا اس کا کوئی کارساز ایسا نہ ہوا کہ جو اس کی مدد کر سکتا، اس کو بچا سکتا اس نقصان سے جو اس کا وہ ہوا کھیتی کی شکل میں. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، کوئی ایسا گروہ نہیں تھا، يَنصُرُونَهُ جو اس کی مدد کرتا، من دون اللہ اللہ کے سوا، وما کانا منتصرا، اور پھر وہ بدلہ لینے والا بھی نہ ہو سکا. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کا نقصان کر دیا، آپ اس سے بدلہ لیتے ہیں، اب یہ آسمانی آفت کوئی آ گئی ہے تو بدلہ کس سے لے، بدلہ لینے کے قابل بھی نہیں ہوتا. هنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثواب و خیر عقبا، یہ ہے اصل میں اللہ کا حکم چلانا، اللہ کی یہ معرفت جو انسان کو حاصل ہونی چاہیے. ہوا خیر ثوابم و خیر عقبا، یہی چیز ہے کہ جو بہتر ہے. یہ بات اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ اصل اختیار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اس کی ساری امیدیں ساری توقعات اللہ سے وابستہ ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی درکار ہے تو وہ بھی اللہ سے طلب کرو، کسی شخص سے امیدیں وابستہ نہ کرو کہ یہ تمہارا جو ہے وہ نقصان کر دے گا یا تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے. یہ معرفت کی بات ہے. ہم اگر اپنے دلوں میں جان کر دیکھیں تو واقعتاً یہ بات دور دور تک ہمیں نظر نہیں آتی. ہماری تو ساری توقعات کہیں اپنے بیٹے سے کوئی توقع لگا کر بیٹھا ہوا ہے، کہیں اپنے مل کے جو مالک ہیں اس سے توقع لگا کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنے گورنمنٹ افسر جو اس کا سینئر ہے اس سے توقع لگا کر بیٹھا ہوا ہے، یہ میرا نقصان کر دے گا، یہ میرا نفع کر دے گا، اس کی جو ہے اسے اپلوسی کی جائے تو یہ میرا فائدہ کر دے گا. اس طریقے سے ہماری جو سوچ ہے، فکر ہے، اس کے اندر جو ہے واقعتاً وہ پختگی اور وہ جو مطلوب معیار ہے وہ موجود نہیں ہے. اللہ کے ساتھ ایسی وابستگی کہ انسان جو ہے وہ ہر اعتبار سے اسی کو رجوع کرے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا ہے کہ لوگوں اس بات پر یقین رکھو کہ ساری دنیا کے انسان اور جن مل کر بھی اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور ساری دنیا کے انسان اور جن مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. یہ بات ہے، یہ معیار ہے. ہم سوچیں کہ ہم اس حوالے سے کہاں کھڑے ہیں. کبھی ہم نے اس حوالے سے غور کیا، اپنے دل کا جائزہ لیا، اپنے ذہن کا جائزہ لیا؟ ہمارا دین تو یہ معیار چاہتا ہے کہ سب کو چھوڑ کر جو ہے وہ انسان کی سوچ اور فکر جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اس کے ساتھ جو ہے وہ جیسے سورہ حج کے آخری رکوع میں فرمایا گیا کہ واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ سمٹ جاؤ. ایک تو اس کی توضیح یہ کی گئی ہے کہ اللہ کے کتاب کے ساتھ سمٹ جاؤ، ظاہر ہے کہ یہ بات ہی صحیح ہے، لیکن میں اس سے بھی آگے کی بات کہتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ سمٹنا جو ہے انسان ذہنی اور فکری اعتبار سے اللہ ہی کے اپنا مل جاؤ ماوا سمجھ لے، اس لیے کہ وہاں بھی الفاظ یہی آئے ہیں، ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، وہ کتنا ہی اچھا مولا ہے اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے اگر انسان اس کے ساتھ اس طرح سے چمٹ جائے، اس طرح سے اس کے ساتھ اپنی ایک تعلق قائم کر لے، ایک اپنا ذاتی اور زندہ تعلق قائم کر لے. ہمارا تعلق تو بس یہ ہے کہ ہے بھائی خدا ایک آسمانوں پر کہیں ہے بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے قیامت کے دن ہو سکتا ہے اس سے ملاقات ہو، اس طرح کا ذہن ہے. اس دنیا میں زندہ تعلق اس کے ساتھ، اپنے قدم قدم پر انسان اس سے رجوع کرے، اس سے مدد مانگے، اس سے اپنے معاملات کے اندر جو ہے وہ اس کو انوالو کرے، ہر قدم اٹھاتے ہوئے دیکھے کہ میرا رب اس میں راضی ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے. میں اپنے رب کو راضی کروں, اس کو خوشنودی حاصل کروں, اس کی خوشی کو دیکھوں. یہ اگر زندہ تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے تو یہ اصل میں اس تہذیب کا جواب ہے. یہ ایمان اور یقین ایک طرف ہے اور دوسری طرف یہ دجالی تہذیب ہے, یہ فتنہ جو اس وقت بڑی شدت کے ساتھ ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے. یہ اس دور میں جو ہے وہ واقعتاً ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ ایمان کو اپنے آپ بچانا جو ہے وہ ایسے ہی ہوگا جیسے جو ہے وہ انگارہ ہاتھ میں لینا, اتنا مشکل ہو جائے گا. اور آج یہ دور جو ہے وہ آیا چاہتا ہے اور آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی ایمان اور یقین عطا فرمائے اور اس فتنے سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.